آگے سبق دیکھیے. الا ایھا اللائمی احضر البغا وان اشھد اللذات هل انت مخلدی فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي ولولا صلاه هن من عيشه الفتى وجدك لم احفل متى قام عودي. طرفة ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور وہ اپنی صفات اور خصوصیات ذکر کر رہا ہے. گزشتہ اشعار میں آیا تھا کہ میں ہمیشہ شراب پیتا رہا، لذتوں میں مشغول رہا، اپنا عمدہ نفیس مال بیچتا رہا، اسی طرح اپنا جدید مال اور قدیم موروثی مال اس کو بھی خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے سارے خاندان والوں نے چھوڑ دیا، مجھ سے الگ ہو گئے اور مجھے خارشی اونٹ کی طرح تنہا کر دیا. لیکن کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی مجھے اجنبی نہیں سمجھتے، اور اسی طرح جو مالدار ہیں، جو بڑے خیموں والے ہیں، وہ بھی مجھے اجنبی نہیں سمجھتے. غریب بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں اور مالدار بھی میری مجلس میں شرکت کو غنیمت سمجھتے ہیں. غریب اس لیے کیونکہ میں ان کی مدد کرتا ہوں، ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، اور مالدار اس لیے میری مجلس میں شرکت کو غنیمت سمجھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا معزز آدمی ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا ہماری مجلسوں میں شریک ہونا ہمارے لیے غنیمت ہے. آگے کہتا ہے الا ایھا اللائمی احضر الوغا وان اشہد اللذات هل انت مخلدی. الا حرف تنبیہ ہے، سنو یا آگاہ رہو. ایھا اللائمی، بھئی آپ جانتے ہیں کہ یا حرف ندا جس لفظ پر داخل ہو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. رجل نکرہ ہے لیکن اس پر یا داخل کر دی، یا رجلو، تو یہ رجل کیا بن گیا؟ معرفہ. ظاہر سی بات ہے کسی خاص شخص کو آپ ندا دے رہے ہیں، اے آدمی. اسی طرح الف لام جو ہے یہ بھی اعلی تعریف ہے، یہ بھی کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، جیسے الرجل، تو الرجل بھی معرفہ، اور یا رجل میں بھی رجل جو ہے وہ معرفہ. تو یا یہ بھی اعلی تعریف ہے، کسی لفظ کو معرفہ بنانے کا اعلی ہے، الف لام بھی اعلی تعریف ہے، تو یہ دونوں جمع نہیں ہوتے. تو اگر آپ نے حرف ندا استعمال کرنا ہو اور جو منادا ہے اس پر الف لام داخل ہے، تو پھر اس میں کبھی یوں کرتے ہیں کہ ایوہا درمیان میں لے آتے ہیں. کیا لے آتے ہیں؟ مثلا الرجل، اس پر اعلی تعریف الف لام داخل ہے، اس پر یا حرف ندا داخل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں، کیونکہ اس پر پہلے ہی اعلی تعریف الف لام داخل ہو چکا، تو پھر درمیان میں ایوہا لے آتے ہیں اور یوں کہیں گے یا ایوہا الرجل. توجہ ہے، یا ایوہا الرجل. ایو یہ، ایو یہ ہے منادا بھائی، اور ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے، متنبہ کرنے کے لیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور الرجل جو ہے یہ صفت ہے ایو کی. الرجل کیا بن جائے گی؟ ترکیب کے اعتبار سے صفت بن جائے گی ایو کی، یا ایو ہر رجولو. تو درمیان میں کیا لے آئے؟ یا اور الاسلام کے درمیان کیا لے آئے؟ ایوہا، یا ایو ہر رجولو. اور کبھی کبھار صرف حاضہ درمیان میں لے آتے ہیں، یا حاضر رجولو. اور کبھی کبھار ایو حاضہ دونوں کو جمع کر کے لے آتے ہیں، یا ایو حاضر رجولو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں دونوں کو جمع کیا گیا ہے، اور یا حرف ندا محذوف ہے، الا یا ایو حاضر لائمی، تو یا حرف ندا یہاں محذوف ہے. اللائم، لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والا، برا بھلا کہنے والا. تو اصل کلام کیا ہے؟ یا ایوہذا اللائمی. اور اللائم مضاف ہے، اور یا متکلم کی جو ہے مضافون الیہ ہے، اللائمی میں اللائم مضاف ہے اور یا ضمیر کیا ہے مضافون الیہ. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں تو مضاف پر الف لام داخل ہے حالانکہ مضاف پر تو الف لام داخل نہیں ہوتا. تو بھئی اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت دو قسم کی ہے, ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنوی. اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو اور وہ مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف. توجہ ہے, صفت کا صیغہ یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول یا صفت مشبہ. اس میں فاعل وہ جو گردانوں میں مخصوص صیغے آپ نے پڑھے ضارب مانع فاتح مکرم مستخرج یہ سب کیا ہیں اس میں فاعل. اور اس میں مفعول وہ جو گردانوں میں مخصوص صیغے آپ نے پڑھے مضروب ممنوع مفتوح مکرم مستخرج وغیرہ. بھائی تو یہ کیا ہے اس میں مفعول. اور جبکہ صفت مشبہ جو ہے جیسے باب کرومہ سے آتی ہے شریف فعیل کریم یہ اس کا سب سے مشہور وزن ہے. اسی طرح اس کے اور بھی کئی اوزان ہیں بھائی صفت مشبہ کے بھائی, جیسے حسن یہ کیا ہے صفت مشبہ, خشین یہ بھی کیا ہے صفت مشبہ. تو صفت مشبہ کے کئی اوزان ہیں. تو یہ جو صفت کے صیغے ہیں یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول اور صفت مشبہ, یاد رکھو یہ بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. جیسے ان کا فعل فاعل کو رفع دیتا ہے اور بعض اوقات مفعول کو نصب بھی دیتا ہے اگر وہ متعدی ہو. فعل لازم کے لیے تو مفعول نہیں چاہیے لیکن فعل متعدی کے لیے تو مفعول بھی آتا ہے. تو فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے تو اپنے مفعول کو نصب. اسی طرح یہ صفت کے صیغے بھی عمل کرتے ہیں یعنی یہ بھی اپنے فاعل یا نائب فاعل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول کو نصب دیتے ہیں. تو جس کو یہ رفع دیں وہ ہوا ان کا فاعل یا نائب فاعل اور وہ ان کا معمول ہوا. صورت سمجھ میں آ رہی. ضربہ زیدن یہ زیدن پر رفع کس کی وجہ سے آیا, ضربہ کی وجہ. تو ضربہ ہوا عامل اور زیدن کیا ہوا معمول. اسی طرح یہ صفت کے صیغے جو ضاربن مضروبن وغیرہ ہیں یہ بھی اپنے فاعل یا نائب فاعل کو رفع دیتے ہیں اور اپنے مفعول کو نصب دیتے ہیں تو وہ ان کے معمول ہوئے. کیا ہوئے؟ تو یہ جو صفت کے صیغوں کا معمول ہو اس کی طرف صفت کے صیغے کی اضافت کر دیں تو یہ کیا ہے اضافت لفظی ہے. صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی. اور یاد رکھو جب صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتا ہے. تخفیف کا یعنی تنوین وغیرہ مضاف سے گر جاتی ہے یا تنوین کے جو قائم مقام ہو یعنی نون تثنیہ یا نون جمع وہ مضاف سے گر جاتا ہے اور مضاف میں کوئی فائدہ مضاف کو نہیں ہوتا یعنی تعریف تخصیص نہیں آتی. جبکہ دوسری قسم ہے اضافت معنوی. اضافت معنوی جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو. صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو تو یہ کیا ہے اضافت معنوی. اس میں ساری اضافتیں آ گئیں, صرف وہ اضافت نکل گئی جب صفت کا صیغہ کس کی طرح مضاف ہو اپنے معمول کی طرف, وہ ہے اضافت لفظی. باقی ساری اضافتیں کیا ہیں؟ وہ اضافت معنوی ہیں. اور اضافت معنوی نام سے پتا چل رہا ہے معنی میں فائدہ دیتی ہیں. اضافت لفظی تو صرف لفظوں میں فائدہ کی تخفیف کا فائدہ دیا اور اضافت معنوی وہ ہے جو معنی میں فائدہ دیتی ہے اور اس میں وہ کبھی بھی تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور کبھی تخفیف. اگر نکیرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ نکیرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو دیکھو تعریف کا فائدہ دیا. مثلا دیکھو غلام زیدین غلام ہے نکیرہ اور زید کیا ہے معرفہ. تو غلام کی اضافت جب زید کی طرف کی تو غلام بھی معرفہ بن گیا. تو دیکھو اس اضافت معنوی نے تعریف کا فائدہ دیا, ایک لفظ کو معرفہ بنا دیا. اور اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو پھر اضافت معنوی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. جیسے غلام کی اضافت کر دی رجل کی طرف, غلام بھی نکرہ رجل بھی نکرہ, تو نکرہ کی طرف اضافت کی اب اس نے تخصیص کا فائدہ دیا. تخصیص کا معنی یہ ہے کہ دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا. تو غلام رجل غلام رجلین, دیکھا اس میں عورتوں کے غلام نکل گئے یا نہیں, نکل گئے, افراد کم ہو گئے, یہ ہے تخصیص بھائی. یہ کیا ہے؟ تو اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے, اور اضافت معنوی یا تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے یا تخفیف. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی لائمی, کتاب پر دیکھیے بھائی, اللائمی, یہ لائم جو ہے اس میں فاعل ہے, ملامت کرنے والا, ملامت کرنے والا کوئی شخص ہوگا, اور شاعر کیا کہتا ہے کس کو ملامت کر رہا ہے, مجھے, لائمی یا آ رہی ہے, تو کوئی شخص جو ملامت کرتا ہے مجھے, اور تو یہ یا کیا ہوئی مفعول کی, تو یہ معمول ہوا لائم کا. صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ مفعول ہوا, اور اس مفعول کی طرف لائم کی اضافت کر دی. تو دیکھو صیغہ ہے صفت کا اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف, تو یہ اضافت لفظی ہوئی, اور یہ نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ لائم جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا, اب بھی اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ نکرہ ہے تو اس پر الف لام کا لانا ٹھیک ہے, کیونکہ نکرہ پر کیا لایا جاتا ہے, الف لام داخل کیا جاتا ہے اور اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے, تو یہاں پر بھی اس لیے اللائم پر الف لام داخل کیا گیا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اللائمی مجھے ملامت کرنے والا. احضر, حضرا یحضرو کے معنی ہے حاضر ہونا, حاضر ہونا, اور اس میں رفع بھی آیا ہے روایات کے اندر احضرو, اور نصب بھی آیا ہے احضورا. توجہ ہے, احضرو متکلم کا صیغہ ہے, اور عام حالت میں یہ مرفوع ہی ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی نصب دینے والا عامل ہے تو پھر نصب آئے گا. اور دراصل عبارت یوں ہے, الا یا ایھا اللائمی ان احضر الوغا, تو یہاں ان مقدر ہے, ان مقدر. اب جب ان کو مقدر کر دیا, اس کو حذف لفظوں سے حذف کر دیا, تو اب کیا احضرو پر رفع پڑیں گے یا نصب پڑیں گے؟ جب ان موجود تھا تب تو نصب دے رہا تھا ان احضورا, لیکن اس کو کیا کر دیا, حذف کر دیا. تو اس میں پھر کوفہ اور بصرہ والے علماء کا اختلاف ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوفہ اور بصرہ میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, بڑے بڑے نحوی صرفی حضرات گزرے ہیں, تو کچھ مسائل میں تقریباً 110 کے لگ بھگ مسائل ہیں جن کے اندر ان کا اختلاف تھا بھائی, اور ہر ایک کے اپنے دلائل تھے. تو یہاں پر کوفہ والے کہتے ہیں کہ ان کو حذف کر دیا, لیکن وہ ان مقدر جو ہے وہ اب بھی عمل کرے گا, اور احضورا پڑھیں گے, را پر زبر پڑھیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ بصرہ والے کہتے ہیں کہ نہیں, ان جو ہے یہ عامل ضعیف ہے, جب اس کو حذف کر دیا تو اب اس کا عمل بھی ختم ہو جائے گا, اور احضورو پڑھیں گے بھائی. تو دونوں روایتیں اس شعر کے اندر ہیں. تو حضرہ احضورو کا معنی حاضر ہونا. الوغا, وغا کہتے ہیں جنگ کو بھائی, جنگ. وان اشہدا, دیکھو یہاں ان موجود ہے تو یہ نصب دے رہا ہے, اشہدا شہیدہ یشہدو کے معنی حاضر ہونا, موجود ہونا. اللذاتی, لذتیں, توجہ ہے عبارت پر. حل انت مخلدی, اخلد یخلدو کا معنی ہے دوسرے کو ابدی زندگی دینا, دوسرے کو ہمیشہ کی زندگی دینا, دائمی زندگی دینا. تو مخلد دائمی زندگی دینے والا, اور یا متکلم کی ہے مخلدی, کہ مجھے کیا دے, دائمی, مجھے دائمی زندگی دینے والا. تو یہ اس میں فاعل کی اضافت ہو رہی ہے مفعول کی طرف. الا ایہذا اللائمی احضر الوغا وان اشہد اللذات هل انت مخلدی. سنو اے مجھے ملامت کرنے والے, الا ایہذا اللائمی, ایا ایہذا اللائمی, اے وہ شخص جو مجھے ملامت کرتا ہے, کس بات پر, ان احضر الوغا کہ میں جنگوں میں حاضر ہوتا ہوں. اے وہ شخص جو مجھے اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ میں جنگوں میں حاضر ہوتا ہوں, جنگوں میں شریک ہوتا ہوں, وان اشهد اللذات اور میں لذتوں کے میں موجود ہوتا ہوں, یعنی لذتوں کے مواقع میں بھی میں موجود ہوتا ہوں, لذتوں میں میں حاضر ہوتا ہوں, حل انت مخلدی کیا تو مجھے ابدی زندگی دے سکتا ہے. مخلد ہمیشہ کی زندگی دینے والا, حل انت مخلدی کیا تو مجھے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ بعض لوگ جو مجھے ملامت کرتے ہیں اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ میں جنگوں میں شریک ہوتا ہوں اور جنگیں تو ہلاکت کا اور تباہی اور نقصان کا باعث ہوتی ہیں, تو یہ نہ ہو کہیں تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو, تباہ کر لو. اور اس بات پر مجھے ملامت کرتے ہیں کہ میں لذتوں میں حاضر رہتا ہوں. یہ لذتیں, یہ شراب نوشی وغیرہ, یہ چیزیں بھی انسان کو کیا کر دیتی ہیں, برباد کر دیتی ہیں. تو وہ لوگ جو مجھے اس بات پر ملامت کرنے والے ہیں, یہ مجھے یہ بتلائیں کیا یہ مجھے ابدی زندگی دے سکتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی دے سکتے ہیں. ہمیشہ کی زندگی تو کسی کی نہیں ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا تو پھر ان چیزوں سے مجھے کیوں روکتے ہیں, مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں. اب جب ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے تو پھر جنگوں اور لذتوں سے کنارہ کشی کا کیا فائدہ بھائی؟ یا تو ہمیشہ رہنا ہوتا پھر تو چلو کنارہ کشی میں کر لیتا, لیکن جب ہمیشہ رہنا نہیں تو لہذا میں ان سے کنارہ کش بھی نہیں ہو سکتا. الا ایھا اللائمی احضر الوغا وان اشهد اللذات هل انت مخلدی, اے وہ شخص جو مجھے ملامت کرتا ہے اس بات پر کہ میں جنگوں میں حاضر رہتا ہوں اور میں لذتوں میں موجود ہوتا ہوں, کیا تو مجھے ابدی زندگی دے سکتا ہے. فان كنت لا تستطيع دفع منیتی فدعنی ابادرها بما ملکت یدی. لا تستطيع اصل میں تھا لا تستطيعو, یہاں ایک تا بھی تھی بھائی, لا تستطيعو, استطاع یستطيعو باب استفعال ہے بھائی, اور یہ جو استطاع یستطيعو خاص طور پر اس باب کے اندر یہ جو مادہ ہے, مادہ کیا ہے اس کا؟ استطاع, استفعل, مادہ نکالو بھائی جلدی کرو, واو اور عین بھائی, طاع وہ واو الف سے بدل گیا, طاع واو اور عین. اب اس میں دیکھو ایک طاع خود موجود ہے اور پھر تا بھی ساتھ جمع ہو جائے تو دونوں کا جمع ہونا ثقیل ہے, تو لہذا پھر تا کو حذف کرنا بھی جائز ہے بھائی. تو یہ بھی اس کے اندر ایک لغت ہے, چاہے تا کے ساتھ پڑھیں وہ بھی عرب استعمال کرتے ہیں, اور چاہے تا کو حذف کر لیں عرب اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں, اور قرآن میں بھی دونوں طرح استعمال ہوا ہے. تو یہ صرف اسی باب کے اندر ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ, اگر تو استطاعت نہیں رکھتا یعنی ایسا نہیں کر سکتا, دفع منیتی, دفع ان کا معنی دور کرنا ہٹانا, منیتی یہ منیتن موت کو کہتے ہیں بھائی, منیتن اور یا متکلم کی ہے, منیتی میری موت, فدعنی دعنی, ودعا یدعو کا معنی ہے چھوڑنا, چھوڑنا تو یہ امر ہے, دعنی تو مجھے چھوڑ دے. ابادرہا, بادرا یبادرو کے معنی ہے کسی سے مقابلہ کرنا, سبقت لے جانا, کسی سے آگے نکلنا بھائی, اور ابادر ہا, یہ ہا ضمیر راجع ہے منیتن جو پیچھے گزرا, موت بھائی موت, بما ملکت یدی, ما ملکت یدی وہ چیز جس کا میرا ہاتھ مالک ہے, یعنی وہ چیز جو میری مملوک ہے. فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَدَعْنِي أُبَادِرْهَا بِمَا مَلَكَتْ يَدِي, اے مجھے ملامت کرنے والے, اوپر ذکر ہوا جنگوں میں حاضر ہونے پر اور لذتوں میں موجود ہونے پر, کیا تو مجھے ابدی زندگی دے سکتا ہے. فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ, اگر تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا, تو ایسا نہیں کر سکتا, کیا نہیں کر سکتا, آگے مفعول آ رہا ہے, دفع منیتی میری موت کو میری موت کو دور کرنا، دفع کرنا، اگر تو میری موت کو دفع نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا مجھ سے، فدعنی، تو تو مجھے چھوڑ دے، ابادرہا، کہ میں اس موت سے کیا کروں، مقابلہ کروں، اس سے آگے نکل جاؤں، اس پر سبقت کر جاؤں، بما ملکت یدی، اس چیز کے ساتھ جو اس کا میرا دایاں ہاتھ مالک ہے، یعنی اس کو خرچ کر کے، یعنی موت سے میں آگے نکل جاؤں، موت کے آنے سے پہلے پہلے میری جو جو مملوک چیزیں ہیں، میرا جو مال ہے، میں اس کو خرچ کر لوں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ موت سے آگے نکلنے کا کیا معنی؟ موت کے آنے سے پہلے پہلے میں اس مال کو کیا کر لوں، خرچ کر لوں، کیونکہ ہمیشہ کی تو زندگی ہے نہیں، یہی زندگی ہے اور اسی کے اندر یہ مال وغیرہ ہے، تو مجھے خرچ کرنے دو، اس کے اندر دوسروں کی مدد کرنے دو. فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَدَعْنِي أُبَادِرْهَا بِمَا مَلَكَتْ يَدِي، اگر تو استطاعت نہیں رکھتا کہ مجھ سے میری موت کو دور کر دے، تو تو مجھے چھوڑ دے کہ میں آگے نکل جاؤں موت سے، اس چیز کے لیے جس کا میرا دایاں ہاتھ مالک ہے، یعنی ان کو خرچ کر کے، موت کے آنے سے پہلے پہلے ان کو میں خرچ کر لوں، مجھے خرچ کرنے دے، مجھے لذتوں میں مشغول رہنے دے، جنگوں میں مشغول رہنے دے. وَلَوْلَا ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ عِيشَةِ الْفَتَى وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِ الْمَتَى قَامَ عُوَّدِي. وَلَوْلَا ثَلَاثٌ اَيْ خِلَالٌ ثَلَاثٌ، تین خصلتیں، تین عادتیں. ثَلَاثٌ صفت ہے خلال ان کی، اَيْ وَلَوْلَا خِلَالٌ ثَلَاثٌ، اور خلال جمع ہے خلتن کی، اور خلتن کہتے ہیں خصلت اور عادت کو. وَلَوْلَا خِلَالٌ ثَلَاثٌ، اور اگر تین عادتیں، تین خصلتیں نہ ہوتیں. من عیشت الفتح، عیشہ کہتے ہیں زندگی کو، عیشہ کہتے ہیں زندگی کو بھائی، فتح کہتے ہیں جوان کو. وجدی کا، جدن کہتے ہیں قسمت کو، یہاں قسمت کے معنی میں ہے، قسمت بھائی، نصیب، بخت. وجدی کا، اور یہ وہ قسم کے لیے ہے، وجدی کا تیرے نصیب کی قسم ہے، تیری قسمت کی قسم ہے. تو یہ وہ کس لیے ہے؟ قسم کے لیے ہے، جیسے عام استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں واللہ، یہ وہ کس لیے ہے؟ قسم کے لیے. اور وہ قسمیہ جر دیتا ہے، اسی لیے وجدی کا، جد پر کسرہ پڑھ رہے ہیں آپ بھائی. لم احفل، حفلا یحفلو کے معنی ہے کسی چیز پر توجہ دینا، اس کا اہتمام کرنا، حفلا یحفلو، تو لم احفل توجہ نہ دینا، پرواہ نہ کرنا. عودی، عود جمع ہے عائد کی، عاد یعود عیادتن، اس کا معنی کسی کی عیادت کرنا، عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا بھی ہے، اور اسی طرح عاد یعود عودن و عیادتن کا معنی کسی کی عیادت کرنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، تو اسی سے اس میں فاعل ہے عائد بھائی، عیادت کرنے والا، اور اس عائد کی جمع ہے عود، عود عیادت کرنے والے، اور یہ جو یا ہے یہ یا متکلم کی ہے، مضاف الیہ ہے، عودی میری عیادت کرنے والے. ولولا ثلاثن ہن من عیشۃ الفتی وجدک لم احفی المتا قام عودی. ولولا ثلاثن، اگر تین خصلتیں نہ ہوتیں، اگر تین ایسی خصلتیں نہ ہوتیں، ہن من عیشت الفتح، جو جوان کی زندگی ہیں، اگر تین ایسی خصلتیں نہ ہوتیں جو جوان کی زندگی ہیں، یعنی جن کو جو جوان کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں، اگر وہ تین چیزیں نہ ہوتیں، وجدی کا، تو قسم ہے تیرے نصیب کی، تیری قسمت کی، لم احفل، لم احفل، میں پرواہ بھی نہ کرتا، متا قام عودی، کہ کب اٹھ گئے میری عیادت کرنے والے، میں پرواہ بھی نہ کرتا کہ میری عیادت کرنے والے کب اٹھتے ہیں، شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جوان کی زندگی میں تین چیزیں جو ہیں وہ لذت پیدا کرنے والی ہیں اور اس کو زندگی کا شوق اس کو دلانے والی ہیں، اگر وہ تین چیزیں نہ ہوتی تو مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں کب مرتا ہوں۔ وہ تین چیزیں جو جوان کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو مجھے پرواہ بھی نہ ہوتی کہ میں کب مرتا ہوں۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو میری زندگی جو زندگی کا سہارا ہیں اور مجھے جینے کی جینے کا شوق دلانے والی ہیں اور جینے کی لگن پیدا کرنے والی ہیں۔ وہ آگے ذکر کرے گا وہ تین چیزیں کیا ہیں اگلے اشعار میں۔ تو کہتا ہے ولولا ثلاثن ہن من عیشۃ الفتا، اور اگر وہ تین خصلتیں نہ ہوتی جو کہ جوان کی زندگی ہیں یعنی اس کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں، وجدی کا قسم ہے تیرے نصیب کی۔ یہ کلام عرب میں قسم اٹھائی جاتی بعض اوقات کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو یہ اسی نوع سے ہے، قسم ہے تیرے نصیب کی۔ تو بعضوں نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے تیری ذات کی، کیونکہ تیرا نصیب تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو قسم ہے تیری ذات کی، یا بعضوں نے کہا کہ معنی یہ ہے قسم ہے تیرے باپ کی، یعنی وہ اسی کی طرح اسی معنی میں ہے، کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو قسم ہے تیرے نصیب کی، لم احفل میں پرواہ بھی نہ کرتا، متا قام عودی کہ کب میری عیادت کرنے والے کھڑے ہو جاتے اٹھ جاتے۔ کیا معنی؟ بھئی انسان جب تک زندہ ہوتا ہے بیماری کے اندر ہوتا ہے عیادت کرنے والے آتے ہیں، اور جب موت آ جاتی ہے تو عیادت کرنے والے اٹھ جاتے ہیں، بھئی پھر عیادت کے لیے کوئی نہیں آتا۔ تو یہ معنی ہے کہ میں پرواہ بھی نہیں کرتا، متا قام عودی کب میری عیادت کرنے والے اٹھ جاتے، یعنی میری موت آ جاتی۔ بھئی معنی سمجھ میں آ گیا۔ فمنہن سبق العادلات بشربت کمیتن متا ما تعلب الماء تزبدی۔ سبقی، سبق یسبق کا معنی ہے سبقت کرنا، کسی سے آگے نکلنا، سبقی میرا سبقت کرنا، یہ یا متکلم کی ہے مضاف الیہ ہے، تو یہ مصدر کی اضافت ہو رہی ہے فاعل کی طرف، میرا سبقت کرنا۔ العازلات، عازلات جمع ہے عازلتن کی، ملامت کرنے والی، عازلتن کہتے ہیں ملامت کرنے والی، اور عازلات جمع ہے ملامت کرنے والیاں۔ بشربتن، شربتن کہتے ہیں ایک مرتبہ جو مقدار کسی مشروب کی پی جائے ایک وقت کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شربتن۔ ایک وقت میں آپ پانی پیتے ہیں تو وہ شربتن کہلائے گی بھائی، اور یہاں شاعر کی مراد شراب ہے بھائی، شراب کی وہ مقدار جو ایک وقت پی جائے۔ کمیتن، کمیت کہتے ہیں سیاہی مائل سرخ گھوڑے کو، تو سیاہی مائل سرخ گھوڑے کو کمیت کہتے ہیں، اور اسی طرح سیاہی مائل سرخ شراب جو ہو اس کو بھی کمیت کہتے ہیں۔ تو یہ گھوڑے کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور شراب کی صفت کے طور پر بھی، کمیت، اور یہ صفت ہے شربتین کی، وہ مشروب وہ شراب کمیتن جو کس رنگ کی ہو؟ سیاہی مائل سرخ رنگ کی ہو۔ تو یہ کمیت شراب کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح گھوڑے کی صفت بھی بھائی۔ یہ جو عام گھوڑے آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں ان کا رنگ بھی سیاہی مائل سرخ ہے بھائی۔ تو کمیتن یہاں شعر میں صفت ہے شربتین کی، شربتین موصوف اور کمیتن اس کی صفت، اور یہ کمیت مذکر مؤنث کے لیے اسی طرح رہتا ہے، تو شربتین کے آخر میں بولتا ہے، آپ یہ نہ کہیں کمیت کے آخر میں تو بولتا نہیں، تو یہ کمیت اسی طرح مذکر مؤنث کے لیے یکساں رہتا ہے۔ متا ما تعلا، حالا یعلو علوان کے معنی ہے اوپر چڑھنا، اوپر اٹھنا، اور یہاں پر تولا بالما کے معنی ہے پانی کے ذریعے اوپر اٹھانا، یعنی پانی کو شراب میں ملانا مراد کیا ہے؟ ہاں معنی لفظی ترجمہ تو یہ ہے سعلا بالماء، اس کو بلند کیا گیا کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، لیکن مراد ہے پانی کا ملانا. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ شراب خوب تیز ہو، اس طرح کی جو شراب اس نے ذکر کی اس میں جب پانی کو ملائے تو وہ بہت تیزی سے اس میں جھاگ بنتی ہے اور وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ مرادی معنی ہے ما تولا بالماء، جس میں پانی کو ملایا جائے. تزبیدی ازبدا یزبیدو کا معنی ہے جھاگ لانا، جھاگ نکالنا، کسی چیز کے اوپر جھاگ آنا. فمنہن سبق العادلات بشربت کمیت متا ما تولا بالماء تزبیدی. اب وہ تین چیزیں ذکر کر رہا کہ وہ تین چیزیں جو نوجوان کی زندگی میں لذت پیدا کرتی ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ میں کب مرتا ہوں. تو کہتا ہے فمنہن، تو ان تین میں سے ایک جو ہے سبقی، میرا سبقت کر لینا، العازلاتی ملامت کرنے والیوں پر. العازلاتی یہ مجرور کیوں ہے بھائی؟ جی مجرور کیوں ہے؟ جر تو دو ہی وجہ سے آتا ہے، یا مضاف الیہ ہو یا اس پر کوئی حرف جر داخل ہو. جی ہاں شاباش، یہ منصوب ہے مجرور نہیں ہے. ہاں اس کا نصب آتا ہی کس شکل میں ہے؟ جر جیسی صورت ہوتی ہے، یعنی کسرہ ہوتا ہے، تو یہ نصب ہے. اور یہ مفعول ہے سبقی کے لیے، میرا سبقت کرنا. کس پر سبقت کرنا؟ العازلات، وہ جو ملامت کرنے والیاں ہیں. تو یہ العازلات یہ مفعول ہے سبقی، سبق جو پیچھے مصدر گزرا اس کے لیے. اور یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے، تو یہ اس وقت منصوب ہے. بھائی کس چیز کے ساتھ سبقت کرنا؟ بشربتن کمیتن، ایک ایسی شراب جو کس رنگ کی ہو؟ سیاہی مائل سرخ رنگ کی ہو. متا ما تولا بالمائی، کہ جب اس میں پانی کو ملایا جائے، تز بھی دی، تو وہ جھاگ دینے لگتی ہے، وہ جھاگ دینے لگتی ہے. تو ان چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ ان چیزوں میں سے کیا ہے؟ ایک ہے تین خصلتیں، کہ میں ملامت کرنے والیوں سے سبقت کر جاؤں. اصل میں ہوتا یوں کہ رات کے وقت، شام کے وقت کوئی شخص شراب پی لیتا تو پھر تو نشے میں رہتا اور اسی نشے کے اندر سو جاتا، صبح جب اٹھتا تھا تو پھر نشہ اترا ہوتا تھا، تو اس وقت اس کو ملامت کیا جاتا، برا بھلا کہا جاتا، منع کیا جاتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. تو اس لیے اس نے کیا کہا کہ ان میں سے ایک یہ ہے سبق العازلاتی، کہ میں سبقت کر جاؤں. کن پر؟ ملامت کرنے والیوں پر. بشربت کمیتن، کس چیز کے ساتھ؟ یعنی وہ سرخ شراب پینے کے ساتھ، یعنی میں ان پر سبقت کر جاؤں، ان کے اٹھنے سے بھی پہلے میں اٹھ جاؤں اور کیا پی لوں؟ سرخ رنگ کی شراب پی لوں. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ ان پر سبقت کر جاؤں، یعنی ان سے بھی پہلے صبح اٹھ کر شراب پی لوں ان کی ملامت سے پہلے. فَمِنْهُنَّ سَبْقِ الْعَادِلَاتِ بِشَرْبَتٍ كُمَيْتٍ، تو ان خصلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں ملامت کرنے والیوں پر سبقت کر جاؤں اس سیاہی مائل سرخ رنگ کی شراب پی کر. متا ما تولا بالماء اتوز بھی دی، اور وہ ایسی شراب کہ جب اس میں پانی کو ملایا جائے، توز بھی دی، تو وہ جھاگ دینے لگتی ہے، یعنی اتنی تیز ہے. تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ صبح بھی جب میں اٹھوں تو ملامت کرنے والیوں کے اٹھنے سے پہلے ہی کیا پی لوں؟ شراب پی لوں. میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو شراب پی کر انسان سوتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو پھر نشے میں نہیں ہوتا، تو اس وقت لوگ اس کو منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں. تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ گویا رات کو سوتے وقت بھی میں نشے میں ہوں، میری شام بھی نشے کے اندر ہو، کیوں مجھے صبح کا انتظار کریں کہ صبح اس کو سمجھائیں گے، اور صبح بھی میں سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر کیا پی لوں؟ شراب پی لوں، گویا ہر وقت شراب کے نشے میں اور لذتوں کے اندر مدہوش رہوں، کسی کو مجھے ملامت کرنے کا موقع ہی نہ ملے. وَقَرِّ اِذَا نَادَ الْمُضَافُ مُحَنَّبًا كسيد الغضا نبهته المتورد وكر کر یا قرو کرن, اس کا مصدر کرن بھی آتا ہے اور قرور بھی آتا ہے, توجہ ہے, کر یا قرو کرن اور کر یا قرو قرورن, کر یا قرو کرن ہو تو اس کا معنی ہے پلٹانا, موڑنا موڑنا, اور کر یا قرو قرورن ہو تو اس کا معنی ہے خود پلٹنا واپس ہونا, تو ایک لازمی ہے اور ایک کیا ہے متعدی. تو کہتا ہے وکری اور میرا پلٹانا, کرری یہ یا متکلم کی ہے, وکری اور میرا پلٹانا, اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے امرا قیف کے معلقے میں, مکرم مفرم مقبل مدبرن کجرمود سخرن حتی حسیل من علی, تو مکرم پلٹنے والا, بار بار پلٹنے والا یا تیزی سے پلٹنے والا, اذا نادا, نادا یونادی کے معنی ندا دینا پکارنا, المضاف, مضاف کا معنی ہے وہ شخص جو ڈرا ہوا ہو خوف زدہ ہو دشمن وغیرہ سے, محنبن محنبن محنب وہ گھوڑا جس کے اگلے پاؤں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہو, محنب وہ گھوڑا جس کے اگلے پاؤں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہو, اور یہ تھوڑا سا یہ پسندیدہ ہے, یہ گھوڑے کے دوڑنے میں کہتے ہیں معاون ہوتا ہے, اس کی رفتار بڑھتی ہے اس سے, لیکن تھوڑا سا اعتدال کے درجے میں ہو, زیادہ نہ ہو, زیادہ ہو تو وہ پسندیدہ نہیں. تو ایک ہے تحنیب, توجہ ہے, ایک ہے تحنیب, اسی سے ہے محنب, تحنیب کا معنی ہے پاؤں میں پاؤں کا ٹیڑھا ہونا ہلکا سا, اور ایک ہے تجنیب بھائی جیم کے ساتھ, اور اس کا معنی بھی پاؤں کا ٹیڑھا ہونا, اور ایک ہے, ایک کا معنی اگلے پاؤں کا ٹیڑھا ہونا ہلکا سا, اور ایک کا معنی پچھلے پاؤں کا تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا. تو ایک عالم سے کسی نے پوچھا بھائی کہ مل فرق بین تحنیب و تجنیب, تحنیب اور تجنیب میں کیا فرق ہے, ان میں سے کون سا اگلے پاؤں کے لیے آئے گا اور کون سا پچھلے پاؤں کے لیے, تو انہوں نے عجیب جواب دیا, فرمایا الجیم مع الجیم, الجیم مع الجیم. پوچھنے والے نے سوال یہ کیا تھا کہ مت ترخیب و تجنیب, ترخیب اور تجنیب کیا ہے, ایہما فی الیدین و ایہما فی الرجلین, ان میں سے ہاتھوں میں کون سا ہوتا ہے اور رجلین میں کون سا ہوتا ہے. میں نے بتایا حیوان کے اگلے دو پاؤں پر کس, ان کو کیا کہتے ہیں, ہاتھ ید بولتے ہیں, اور پچھلے پاؤں پر رجل. تو اس نے پوچھا ایہما فی الیدین و ایہما فی الرجلین, تو کہنے لگے الجیم مع الجیم, جیم کس کے ساتھ ہے, جیم یعنی تجنیب جو ہے وہ رجلین کے اندر اس میں کے لیے ہے, اور تحنیب یدین کے لیے. کسید الغضا, سید کہتے ہیں بھیڑیے کو بھائی, سید بھیڑیے کو کہتے ہیں, جمع اس کی سیدان. غضا, غضا یہ جھاؤ کا درخت بھائی, لغت وغیرہ میں اس کا معنی لکھا ہے جھاؤ کا درخت, کوئی درخت ہے اس کا نام ہے, یہ جھاؤ کا درخت جو ہے غضا, یہ اور اشعار وغیرہ میں بھی ذکر آتا ہے بھائی, یہ عرب کے ریگستانوں میں صحراؤں میں پایا جانے والا ایک درخت ہے, اور یہ زیادہ اونچا نہیں ہوتا, اور زیادہ تر یہ جھاڑیوں کی صورت میں زمین پر پھیلتا ہے, جھاڑیوں کی صورت میں پھیلتا جاتا ہے زمین پر, اور کبھی کبھی تھوڑے سی بعض شاخیں اس کی اوپر تک بھی 20-25 فٹ تک بھی چلی جاتی ہیں, بعض اس کے تنے وغیرہ, اور تو چھوٹا سا بہرحال درخت ہوتا ہے اور زمین پر خوب پھیلتا ہے, اس کے پتے جو ہیں وہ نوکدار سے ہوتے ہیں باریک سے, بس درخت آپ نے یہاں بھی دیکھے ہوں گے بھائی, ان کے پتے نوکدار سے ہوتے ہیں, جیسے پتوں کی جگہ جیسے گھاس سی لگی ہوئی ہو بھائی, صورت سمجھ میں آ رہی ہے, تو یہ اس طرح کا ایک درخت ہوتا ہے اور یہ جلانے کے کام آتا ہے. اس کی لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے, بہت بہترین جلتا ہے. تو اس کی جلانے کے لیے لوگ لکڑی لیتے ہیں, اور عام لکڑی کی بنسبت یہ لکڑی کئی گنا زیادہ مہنگی ہوتی ہے کیونکہ جلتی بہت زبردست ہے بھائی. تو اس کو کہتے ہیں غذا. نبہتہ نبہ ینبہ تنبیہ کا معنی ہے کسی کو متوجہ کرنا, کسی کو تنبیہ کرنا. المتورد ورد سے ہے, ورد کہتے ہیں پانی کے گھاٹ کو, تالاب یا نہر یا دریا پر جو پانی پینے کی جگہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں, گھاٹ. تو متورد کا معنی ہے ورد پر آنے والا, وہ شخص یا وہ حیوان جو پانی کی طلب میں کہاں پر آئے, پانی کے گھاٹ پر آنے والا ہو اس کو متورد کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے وَقَرِّ اِذَا نَادَ الْمُضَافُ مُحَنَّبًا قَصِيدِ الْغَضَى نَبَّهْتَهُ الْمُتَوَرِّدِ. دوسری چیز بتلایا تھا نا, تین خصلتیں ہیں. ایک خصلت کیا, صبح سویرے تیز نشاور شراب پینا, اور دوسری خصلت اب ذکر کر رہا ہے وَقَرِّ اور میرا واپس پلٹانا. اِذَا نَادَ الْمُضَافُ جب پکارے المضاف وہ شخص جو خوفزدہ ہے یعنی دشمن وغیرہ سے خوفزدہ ہے وہ پکارے, وکری میرا اور میرا پلٹانا, کس چیز کو موڑنا, میرا کس چیز کو پلٹانا, کس چیز کو موڑنا, محنبن ایک ایسے گھوڑے کو, یہ صفت ہے موصوف محذوف ہے, فرسن محنبن ایسا گھوڑا جس کے اگلے پاؤں میں تھوڑی سی کجی ہو یعنی تیز رفتار گھوڑا ہو. قصید الغذا جیسے کہ غذا کا بھیڑیا ہوتا ہے, نبہتا ہو جس کو آپ تنبیہ کر دیں یعنی جس کو آپ چوکنا کر دیں, جس کو کیا کر دیں, ہاں چوکنا کر دیں, چوکس کر دیں, اور یا اور کیا ترجمہ کر لیں اس کا, ہاں جس کو آپ ابھاریں بھائی, جس کو کیا کریں آپ, وہ برنگیختہ کریں, ابھاریں اس کو, چوکس کر دیں اس کو, چوکنا کر دیں. المتوردی اور وہ بھیڑیا کیسا ہو, پانی طلب کرنے والا ہے, پانی کی طلب میں گھاٹ پر آنے والا ہے یعنی وہ پیاسا ہے, تو اپنے گھوڑے کی رفتار کو تشبیہ دے رہا ہے اس بھیڑیے کے ساتھ. میں نے بتلایا محنبن صفت ہے کس کی, فرسن موصوف محذوف ہے, فرسن محنبن. تو محنبن ہے صفت اول, اور قصید الغذا یہ جار مجرور نکرہ کے بعد آئے تو یہ اس کی صفت ثانی ہے. تو محنب کا معنی میں نے بتلایا کیا معنی, جس کے اگلے پاؤں میں کچھ ٹیڑھا پن, اور یہ پسندیدہ ہے کیوں, اس کی وجہ سے گھوڑا تیز دوڑتا ہے. تو محنب کا مرادی ترجمہ کر لیں تیز رفتار گھوڑا, کیا معنی, تیز رفتار. تو جب میں واپس موڑتا ہوں کس کو, محنبن ایک ایسے تیز رفتار گھوڑے کو, قصید الغذا جو کس کی طرح ہے, غذا درخت کے بھیڑیے کی طرح ہے, نبہتا ہو جس کو آپ نے چوکس کر دیا ہو, اور المتوردی اور وہ پیاسا ہو یعنی پانی کی طلب میں آ رہا ہے, معلوم ہوا وہ کیا ہے, پیاسا ہے. تو مرادی ترجمہ پیاسا ہے. اور بھیڑیے کی تین صفات ذکر کی, ایک تو یہ کہ وہ غذا کا بھیڑیا ہو, وجہ یہ کہ ایک عام بھیڑیا ہے اور ایک یہ غذا میں رہنے والا بھیڑیا ہے, اس کو اپنا مسکن بنانے والا. تو کہتے ہیں جو غذا میں رہنے والا بھیڑیا ہوتا ہے اس کی جھاڑیوں میں رہنے والا یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے بھائی. اور نیز دوسری صفت کی, نبہتا ہو کہ آپ نے اس کو چوکس کر دیا, برنگیختہ کر دیا, اب یہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا. پہلے تو ہو سکتا ہے اس کی توجہ وغیرہ نہ ہو لیکن اب اور زیادہ خطرناک بن گیا. اور المتورد اور کہا کہ یہ پانی کی طلب میں گھاٹ پر آنے والا یعنی پیاسا بھی ہے, تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک اور تیز رفتار ہے کیونکہ آپ نے اس کو کیا کر دیا, ابھار دیا, چوکنا کر دیا, اور زیادہ تیز دوڑنے والا ہے, اور المتورد پیاسا بھی ہے. تو یہ تینوں صفات بتلانے کے لیے کہ وہ بھیڑیا جو بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی تیز رفتار ہو بھائی. وَكَرِّ إِذَا نَادَى الْمُضَافُ مُحَنَّبًا كَسِيدِ الْغَذَا نَبَّهْتَهُ الْمُتَوَرِّدِ. اور میرا پلٹانا جس وقت کے کوئی خوفزدہ شخص پکارے اس وقت میرا واپس موڑنا محنبن ایک ایسے گھوڑے کو جس کی اگلے پاؤں ٹیڑے ہیں یعنی وہ تیز رفتار ہے جیسے کہ غذا کا بھیڑیا ہوتا ہے جس کو آپ نے چوکس کر دیا ہو اور وہ پیاسا ہو. تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تکلیف میں مصیبت کے اندر پکارے تو میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی مدد کے لیے پہنچوں اور وہ گھوڑا بڑا ہی خوفناک ہو اور انتہائی تیز رفتار ہو جیسے کہ غذا کا بھیڑیا ہوتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی.
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد.
تقصير قصر يقصر تقصير کا معنی چھوٹا کرنا لمبی چیز کو چھوٹا کرنا. يوم الدجن يوم الدجن کہتے ہیں وہ دن کے آسمان پر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں اور ہلکی بارش بھی ہو گئی اور یقیناً یہ بڑا پسندیدہ ہے اور ہر شخص کو یعنی یہ اچھا لگتا ہے کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں اور ہلکی بارش ہو. تو یوم الدجن کا کیا معنی؟ آسمان پر ہر طرف گھٹائیں چھائی ہوئی ہوں اور ہلکی بارش ہو. والدجن معجب معجب کا معنی پسندیدہ بھائی جو اچھا لگے. ببہ کا نتن بہکانا کہتے ہیں وہ عورت جو حسین و جمیل ہو نرم و نازک اور موٹی ہو بھائی وہ عورت جو حسین و جمیل نرم و نازک اور موٹی ہو اس کو بہکانا کہتے ہیں. تحت الخیبا المعمدی خیبا کہتے ہیں خیمے کو. محمد عمود سے ہے عمود یعنی ستون. محمد وہ خیمہ جس کو ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں خباء محمد. وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. تیسری چیز ذکر کر رہا ہے جو نوجوان کی زندگی ہے بھائی. تیسری چیز کیا؟ وتقصير يوم الدجن چھوٹا کرنا گھٹا اور بارش والے دن کو چھوٹا کرنا مختصر کرنا. بھئی کیا معنی مختصر کرنا؟ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ بھئی خوشی کا جو وقت ہے لذت کا جو وقت ہے بڑی جلدی گزر جاتا ہے اور تکلیف کا جو وقت ہے وہ گزرتا ہی نہیں. آپ بھی دیکھتے ہیں کبھی بیمار ہوں تو دن یا رات گزرنے میں ہی نہیں آتا بھئی اور البتہ خوشی کا جو وقت ہے بڑی جلدی گزر جاتا ہے. تو تقصیر یوم الدجن کا معنی دن کو لذتوں کے ساتھ چھوٹا کرنا لذتوں میں مشغول ہوئے تو دن کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں وہ تقصیر یوم الدجن اور بادلوں اور بارش والے دن کو چھوٹا کرنا. والدجن معجب اس حال میں کہ یہ گھٹا اور بارش والا دن جو ہے وہ پسندیدہ ہوتا ہے. تو وہ تقصیر یوم الدجنی اس بادل اور بارش والے دن کو چھوٹا کرنا بھی وہ کا نتین کس کے ذریعے؟ ایک نرم و نازک حسین و جمیل موٹی عورت کے ذریعے. تحت الخباء المعمدی کس کے نیچے؟ ستونوں والے خیمے کے نیچے یعنی اس کے ساتھ لذتوں میں مشغول ہوں اور اسی میں دن گزر جائے اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے. یہ تین لذتیں ہیں جو نوجوان کو زندگی دینے والی اور اس میں زندگی کا شوق پیدا کرنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ صبح سویرے میں تیز نشاور شراب پیوں, دوسرا یہ کہ میں جو مجھے مدد کے لیے پکارے میں اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچوں اور اس کو دشمنوں سے اس کی جان چھڑاؤں, اور تیسرا یہ کہ حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ میں مشغول رہوں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو طرفت ابن العبد نے آپ کو بتلایا کہ اگر تین خصلتیں نہ ہوتی جو نوجوان کی زندگی کی لذت ہیں تو پھر مجھے اپنی موت کی پرواہ بھی نہ ہوتی. اور پھر وہ تین خصلتیں بیان کی کہ ایک تو یہ کہ شراب کے نشے کی لذت اٹھائے، دن رات اس شراب کے نشے میں مدہوش رہے، اور دوسرا جب اس کو کوئی مدد کے لیے پکارے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچے، اپنی شجاعت، جرأت اور ہمت اور بہادری کو دنیا کے سامنے اس کا اظہار کرے، اور تیسرا جو اس کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں اور دوسرے زندگی کا شوق دلانے والی ہیں، وہ حسین و جمیل عورتوں سے لطف اندوز ہونا۔ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔